السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان تعاون کے لیے کوشاں ہیں. افغان صوبہ لوگر میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری. مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر پہ.
جنوبی ایشیا.
پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کر کے بھارتی کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کیا. ایک کل جماعتی اجلاس بھی طلب کیا گیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
نئی دہلی میں کل جماعتی کانفرنس کے نتائج پر کشمیری جماعتوں کا اظہار مایوسی. وادی کشمیر میں کرفیو. مظاہرین اور حفاظت دستوں کے درمیان تازہ جھڑپیں. میں ہوں یوسف جنا. سرین سے رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں تھائی لینڈ کے جنوب میں سلسلہ وار بم دھماکوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. ایک چینی بجلی گھر میں دھماکے میں کم از کم 21 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے ہیں. اور روس کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے تناظر میں یوکرین نے اپنی فوجوں کو چوکس کر دیا ہے. اور ریو ڈی جنیرو میں اولمپکس مقابلوں میں امریکہ اب بھی تمغوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے. 16 طلائی تمغوں سمیت امریکہ کے کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 38 تمغے جیتے ہیں، جبکہ امریکی تیراک مائیکل فیلپس نے جمعے کے 6ویں روز 4th طلائی تمغہ حاصل کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں آئی ایس آئی اور این ڈی ایس کے درمیان قریبی تعاون کے لیے کوششیں جاری ہیں. وہ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. یہ ہمیں رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے اسلام آباد سے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق اقدامات پر اختلافات اور دہشت گردی سے جڑے واقعات پر الزامات کے تبادلے کے باوجود پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان رابطے کو مؤثر بنایا جائے. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے جمعے کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ان کا ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور افغان انٹیلیجنس ادارے این ڈی ایس میں تعاون بڑھے.
ظاہر ہے کہ ہم افغانستان سے جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ این ڈی ایس اور آئی ایس آئی کا جو آپس میں لنک ہے اور انٹریکشن ہے وہ آگے بڑھے، تاکہ اس قسم کے واقعات کی ہم نشاندہی کر سکیں، تاکہ ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم اپنی سائل کو ان کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے اور وہ اپنی سائل کو ہمارے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے، تو اس کی مانیٹرنگ تبھی ہو سکتی ہے اس کمٹمنٹ کی جب دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز میں مختلف لیولز پہ انٹریکشن ہوگا، بارڈر لیول پہ بھی اور ہائر لیول پہ بھی. تو یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم اس کی طرف آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. جی، بنیادی وہ ہے کہ ہماری سرزمین ان کے لیے استعمال نہ ہو، ان کے ہمارے نہ ہو، تو ایک دوسرے کو اطلاع دے سکتے ہیں کہ جی کچھ ہونے والا ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، کچھ اور چیز ہو رہی ہے. تو یہ ایک بتدریج عمل ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ مس ٹرسٹ ہے دونوں کے درمیان ہسٹوریکل ریزن کی وجہ سے. ایک دفعہ اگر بات چیت شروع ہوئی تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ یہ بڑا مفید فورم ہے اور ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا پک ہوگا.
گزشتہ سال پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے تھے، لیکن عملی طور پر اس حوالے سے کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. واضح رہے کہ جمعرات کی شب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے کوئٹہ میں رواں ہفتے ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کی تھی. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق افغان صدر نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ ایک مشترکہ دشمن ہے جس کا خاتمہ مشترکہ کوششوں سے کیا جائے گا. دریاسنا گزشتہ ہفتے افغانستان کے صوبہ لوگر میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والے ایک پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں سرتاج عزیز نے کہا کہ اس ضمن میں کوششیں کی جا رہی ہیں۔
جہاں تک ہیلی کاپٹر کا تعلق ہے اس پہ انکنفرم رپورٹیں کل سرکولیٹ پتہ نہیں ہوئی تھیں، لیکن ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، اتنی ہمیں خبر ہے کہ وہ سیف ہیں اور اچھی حالت میں ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے مختلف لیولز پر کہ ان کو جلدی بحفاظت لایا جائے۔
جمعرات کو پاکستانی میڈیا کے بعض حصوں میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، تاہم سرتاج عزیز نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ افغانستان کے صوبہ لوگر کے ایک دور دراز علاقے میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والا سویلین ہیلی کاپٹر پنجاب حکومت کا تھا اور اس پر 6 پاکستانی شہریوں کے علاوہ ایک روسی انجینئر بھی سوار تھا۔ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے بعد اس میں سوار تمام افراد کو طالبان نے یرغمال بنا لیا۔ پاکستانی حکام کے مطابق ضروری مرمت کے لیے جانے والے اس ہیلی کاپٹر کی منزل ازبکستان سے ہوتے ہوئے روس تھی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد کی بحفاظت بازیابی کے لیے تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ بلوچستان میں بم دھماکے میں اتنی بڑی تعداد میں وکلا کی ہلاکتوں کے بعد وہاں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان ایک عرصے سے دہشت گردی اور شورش پسندی کا شکار رہا ہے، لیکن رواں ہفتے کے اوائل میں مرکزی شہر کوئٹہ میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے سے مارے جانے والے 70 سے زائد افراد میں ایک بڑی تعداد سینئر وکلا کی بھی تھی، اور اتنی بڑی تعداد میں وکلا کی موت کو صوبے میں انسانی و سماجی حقوق سے متعلق اٹھنے والی آواز کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ پیر کو بم دھماکے سے قبل بلوچستان بار کونسل کے صدر بلال انور قاسی کو نامعلوم مسلح افراد نے ہدف بنا کر قتل کر دیا تھا، اور ان کی لاش جب شہر کے سول اسپتال منتقل کی گئی تو شہر بھر کے وکلا اور عدلیہ کے ججز نے یہاں کا رخ کیا۔ اسی دوران اسپتال کے باہر ایک خودکش بم دھماکہ ہوا جس میں وکلا، ماتحت عدلیہ کے جج اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سمیت 72 افراد ہلاک ہو گئے۔ مارے جانے والوں میں بدعنوانی کے خلاف آواز بلند کرنے اور وکلا کی تنظیم کے سابق صدر باز محمد کاکڑ اور کوئٹہ لا کالج کے سب سے کم عمر پرنسپل کا اعزاز حاصل کرنے والے اصلاح پسند عدنان قاسی بھی شامل تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری پاکستانی طالبان سے علیحدہ ہونے والے ایک دھڑے جماعت الاحرار کے علاوہ شدت پسند گروپ داعش نے بھی قبول کی تھی، لیکن تاحال یہ واضح نہیں کہ اس کا ہدف صرف وکلا برادری تھی۔ دہشت گرد بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو تو نشانہ بناتے آئے تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ بم دھماکے میں اتنی بڑی تعداد میں وکلا نشانہ بنے ہیں۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر وکیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بلا شبہ وکلا ہی سماجی ناانصافیوں اور عدم مساوات کے بارے میں آواز بلند کرتے ہیں، اور اس تازہ واقعے سے یہ آواز متاثر ہوگی۔
تو آپ صوبے کے اپنے مخصوص حالات ہیں، پڑھے لکھے لوگ تھے، یا ہم زیادہ تر جو ہے نا یہ جو کوشچن جو ہے نا وہ معاشرتی مسائل ہیں یا پولیٹیکل مسائل ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو اپنے صوبے کے حوالے سے، تو ہم لوگ ہی ریز کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ باقی تو ظاہر ہے کوئی ڈاکٹر ریز نہیں کرے گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ استاد سرکاری ملازم میں انجینئر نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ کہ اس حوالے سے جو آواز اٹھتی تھی یا اٹھتی ہے وہ متاثر ہوگی، یقیناً یہ بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ صرف مطلب وکیل ہی نشانہ نہیں تھے بلکہ پوری لیگل فریٹرنیٹی جو ہے اس کا نشانہ تھی۔ اگر اس میں 2-5 منٹ اور گزر جاتے، میں اگر 2 منٹ گزرتے اور تو میں خود بھی اس کا نشانہ بنتا، 5 منٹ گزرتے تو یہ پوری ہائی کورٹ کے ججز وہاں پہ کھڑے ہوتے اور وہ بھی اس کا نشانہ بنتے، جو جس طرح سے جتنا ڈیمیج ہو پاتا۔ چلے کچھ لوگ زندہ ہیں یا کچھ لوگ اور آ جائیں گے، مگر بہرحال وہ ہر انسان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، وہ میٹر کرتا ہے اس میں۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ پیر کو ہونے والے مہلک خودکش بم دھماکے کے محض 2 روز بعد ہی کوئٹہ میں ایک اور بم دھماکہ ایک ایسے وقت ہوا جب زرغون روڈ سے وفاقی شرعی عدالت کے جج ظہور شاہوانی کا قافلہ گزر رہا تھا۔ دھماکے میں جسٹس شاہوانی تو محفوظ رہے، لیکن 4 پولیس اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں مسلسل کرفیو، تشدد اور جانوں کے نقصان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی لوک سبھا نے جمعے کے روز متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں وہاں امن کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کی اپیل کی گئی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پارلیمنٹ نے جمعہ کے روز بھارتی کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی اور ایک ماہ سے بھی زائد عرصے سے جاری کرفیو، پرتشدد واقعات اور انسانی جانوں کے اتلاف پر شدید تشویش کا اظہار کیا. اس نے تمام طبقات سے وادی میں معمول کی صورتحال بحال کرنے کے لیے فوری قدم اٹھانے کی اپیل کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک کی سلامتی اور یکجہتی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. لوک سبھا اسپیکر سمترا مہاجن کے ذریعے پڑھی گئی قرارداد میں کشمیری عوام اور بالخصوص نوجوانوں میں اعتماد کی بحالی پر زور دیا گیا. قرارداد میں کہا گیا کہ عوام کی دشواریوں کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. اس سے قبل حزب اختلاف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس وقت جب کہ وادی کے حالات دھماکہ خیز ہیں, قرارداد منظور کی جائے اور اسے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے بجائے اسپیکر سمترا مہاجن پیش کریں. اس ہفتے کے اوائل میں راجیہ سبھا نے بھی یہ قرارداد منظور کر کے کشمیر کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا. دریاسنا حزب اختلاف کے پرزور مطالبے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں یہ کل جماعتی اجلاس بلایا گیا, جس میں موجودہ صورتحال کو معمول پر لانے کے امکانات پر غور کیا گیا. رپورٹوں کے مطابق اجلاس میں دو اہم فیصلے کیے گئے, ایک یہ کہ کشمیر کے تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت کی جائے گی, اور دوسرے یہ کہ ابھی سرے دست کل جماعتی وفد کشمیر نہیں جائے گا. وزیر اعظم نے اجلاس کے دوران کہا کہ کشمیر کے حالیہ واقعات پر ہر بھارتی شہری کی مانند انہیں بھی شدید تکلیف ہے. اسی کے ساتھ انہوں نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ اس مسئلے پر تمام پارٹیاں ایک آواز میں بول رہی ہیں. سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اجلاس کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر کشیدگی کم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو کانگریس پارٹی مکمل تعاون دے گی. سی پی ایم لیڈر سیتارام یچوری نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ ہم نے اپنی تجاویز پیش کی اور وزیر داخلہ نے ان پر غور کرنے کا وعدہ کیا. انسانی حقوق کے کارکنوں, سول سوسائٹی اور تجزیہ کاروں کی جانب سے موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کا سلسلہ جاری ہے. سینئر تجزیہ کار انیس درانی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ اس مرتبہ نوجوانوں میں زیادہ غصہ ہے, حکومت کو تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے.
تو اس مرتبہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کا غصہ کچھ زیادہ ہی بھاگ گیا ہے. موجودہ حکومت کی پالیسی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں اور ان کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا, اسی لیے تشدد کا بھی اس دفعہ زیادہ عمل دخل رہا ہے. اور حکومت کو مناسب طور پر یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تشدد ختم کرے وہاں پر, کیونکہ اب یہ حالات اور زیادہ مجھے لگتا ہے خراب ہونے والے ہیں. اگر زیادہ تشدد کیا گیا تو اس کے نتائج اور زیادہ سنگین نوعیت کے نکلیں گے.
انیس درانی نے مزید کہا کہ موجودہ تحریک سابقہ تحریکوں سے مختلف ہے, اس بار سیکورٹی فورسز کی جانب سے زیادہ تشدد بھی ہوا ہے. حکومت کو حالات کو معمول پر لانے کے لیے ٹھوس, مؤثر اور ہمدردانہ اقدامات کرنے ہوں گے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کے کنٹرول والے کشمیر میں ہنگامہ آرائی پر تبادلہ خیال کے لیے نئی دہلی میں آل پارٹیز کانفرنس کے ایک روز بعد ہی وادی کشمیر میں بھارتی سیکورٹی فورسز اور لوگوں کے ہجوموں کے درمیان پھر جھڑپیں ہوئی ہیں. سری نگر سے اس کی تفصیل بتائیں گے یوسف جمیل.
نئی دہلی میں جمعے کو کشمیر کی صورتحال پر ہوئی کل جماعتی کانفرنس کے نتائج پر بھارتی کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے. ناقدین نے اسے نشستن, گفتن و برخاستن والا عمل قرار دیا ہے, جبکہ سابق صوبائی وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ بہتر یہ ہوتا کہ ماضی میں حکومت بھارت کے سامنے جو تجاویز رکھی گئیں ان پر عمل درآمد کیا جاتا. اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ایک اتحاد نے جو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 5 ہفتے سے جاری ایجیٹیشن کی پیشوائی کر رہا ہے, کہا کہ کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جو موقف اختیار کیا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بھارت طاقت کے نشے میں چور ہے اور کشمیریوں کی تحریکی مزاحمت کو طاقت کے بل بوتے پر دبانے کی روش پر قائم رہنا چاہتا ہے. کشمیر کے میروائز مولی عمر فاروق نے, جو اتحاد میں شامل 3 بڑے سیاسی رہنماؤں میں شامل ہے, کہا ان کے اپنے الفاظ میں, میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسئلے کو کشمیریوں کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے, اس لیے حکومت ہند کو روایتی ہٹ درمی اور شتر مرغ رویہ اختیار کرنے کی بجائے نوشتہ دیوار پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مسئلے کے حل کے لیے مزید وقت ضائع کیے بغیر مثبت اور نتیجہ خیز اقدامات اٹھانے چاہیے. دریاسنا جمعے کو وادی کشمیر میں کرفیو کے دوران کئی مقامات پر مظاہرین اور بھارت حفاظ دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں 20 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ بد امنی کا دائرہ چونکہ صوبہ جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں تک پھیل گیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد ڈوڑا شہر میں بھی تشدد بھڑک اٹھا جب حفاظی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی۔ عہدیداروں کے مطابق ایک پولیس آفیسر سمیت 10 افراد زخمی ہوئے۔ صوبہ جموں کے بدرواہ، کشتوار اور سرحدی اضلاع پنچھ اور راجوری میں بھی وادی کشمیر میں حفاظ دستوں کی فائرنگ اور دوسری کارروائی میں ہوئی ہلاکتوں کے خلاف مظاہروں اور ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر وادی کشمیر میں حکام نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب سے ایک مرتبہ پھر موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسا احتیاطی اقدام کے طور پر کیا گیا کیونکہ گزشتہ جمعے کو بڑے پیمانے پر تشدد بھڑک اٹھا تھا جس کے دوران 4 شہری ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی کشمیر میں مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا ایک وسیع سلسلہ 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا۔ حفاظی دستوں کی کارروائیوں میں اب تک 58 افراد ہلاک اور تقریباً 5000 زخمی ہوئے ہیں جبکہ 2 پولیس والے بھی جھڑپوں کے دوران مارے گئے ہیں، جبکہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 3000 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز اہم ہے کیونکہ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے 14 اگست کو پاکستان کی یوم آزادی پر سری نگر کے تاریخی لال چوک پر ریفرنڈم جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اگلے دن یعنی 15 اگست کو جو بھارت کا یوم آزادی ہے یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے 17 اگست کو سری نگر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کی گرمائی ہیڈ کوارٹر کا رخ کرنے کے لیے کہا ہے۔ چنانچہ حفاظتی انتظام کو مزید سخت کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے مزید نئی فوجی دستے ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتارے جا رہے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
تھائی لینڈ کے جنوب میں سلسلہ وار بم دھماکوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ بم دھماکے سیاحتی مقام ہواہن میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹوں میں ہوئے۔ حکام کے مطابق یہ بم دھماکے بے چینی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش تھے۔ ایک چینی بجلی گھر میں دھماکے میں کم از کم 21 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق عہدیداروں نے بتایا کہ ایک بہت بڑے پائپ میں یہ دھماکہ وسطی صوبے ہوبے کے دانگ یانگ علاقے میں ہوا۔ جمعرات کے روز ہونے والا یہ دھماکہ ان متعدد حادثات میں سے تازہ ترین ہے جنہوں نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس مولک واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ کرائمیا کے روس کے ساتھ الحاق کا معاملہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ سفیر ویتالی چرکن نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ کرائمیا میں 2 سال پیشتر کیے جانے والے ایک ریفرنڈم میں 93% آبادی نے روس کے ساتھ شمولیت کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جس کے بعد یہ اتحاد عمل میں آیا۔ روس یوکرین پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ متنازع جزیرہ نما میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ چرکن نے ان مبینہ منصوبوں کو واضح طور پر سبوتاش اور دہشت گردی کا اقدام قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک ہنگامی اجلاس یوکرین کی درخواست پر بند کمرے میں ہوا، جس میں حالیہ کشیدگی پر غور کیا گیا۔ یوکرین فی الوقت سلامتی کونسل میں اپنی نشست رکھتا ہے۔ یوکرین کے اقوام متحدہ میں مندوب ولادیمیر یلچنکو نے روس کے الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ ماسکو اس کے ثبوت فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو نے مشرقی یوکرین میں 40,000 فوجیوں کی کثیر تعداد جمع کر دی ہے جو کرائمیا اور دونوں ملکوں کی سرحد کے ساتھ موجود ہے۔ یلچنکو نے کہا کہ یہ محض اتفاقیہ نہیں ہے، یہ کثیر تعداد انتہائی بری نیت کو ظاہر کرتی ہے اور ہم آخر حد تک اسے روکیں گے۔ تاہم دونوں سفارتکاروں نے امید ظاہر کی کہ کشیدگی کم ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی اس شبے کا اظہار بھی کیا کہ دوسرا فریق اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ روس نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ شام کے میسور شہر حلب میں فوجی کارروائی میں روزانہ 3 گھنٹے کے تعطل میں توسیع پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے بتائی جو ان رپورٹوں کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں کہ شامی فوج نے علاقے میں کلورین گیس استعمال کی ہے۔ روسی فوج نے جمعرات سے اپنی فوجی کارروائیوں میں روزانہ 3 گھنٹے کا وقفہ کرنے کا اعلان کیا تھا تاکہ محصور لوگوں کو انتہائی ضرورت کی اشیاء پہنچائی جا سکیں، لیکن باغیوں کے گروپ کے ترجمان محمد رشید نے کہا کہ جمعرات کے روز اس فائر بندی پر عمل نہیں ہوا بلکہ روسی جنگی طیاروں کی کارروائی میں اضافہ ہو گیا اور حکومتی فورسز نے حلب کے راموش ضلع میں پیش رفت کی کوشش کی۔ اقوام متحدہ نے 3 گھنٹے کے اس وقفے کو ناکافی قرار دیا اور کہا کہ وہ 48 گھنٹے کی فائر بندی کی کوشش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ ان الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ شام کی حکومت نے حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں زہریلی گیس استعمال کی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتیس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
حلب تقریباً 1 ماہ سے خونریز لڑائی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، جبکہ حکومت اور باغی شام کے اس دوسرے سب سے بڑے شہر کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپس کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ شام کے شہریوں کے لیے خطرناک ترین علاقہ بھی رہا ہے۔ حکومت کے فضائی حملوں میں اپنے گھر بار سے محروم ہونے اور فائرنگ کے تبادلوں کی لپیٹ میں آنے کے ساتھ ساتھ حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کے رہائشی ممکن ہے کہ زہریلی گیس کے حملوں کا نشانہ بھی بنے ہوں۔ لبنان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ڈیانا سیمن کہتی ہیں،
We received today the third alleged incident of a chlorine gas attack on Aleppo city.
ہمیں آج حلب شہر میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہونے والے کلورین گیس کے مبینہ طور پر تیسرے واقعے کی خبر ملی ہے۔ ہم نے جس ڈاکٹر سے بات کی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے پاس 60 ایسے لوگ لائے گئے جو اس گیس کا نشانہ بنے ہیں۔ ان میں سے اکثریت بچوں کی ہے جو کلورین گیس کے حملے کی لپیٹ میں آئے ہیں، اور ان میں سانس لینے میں مشکل، دم گھٹنے اور کھانسی کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈیانا سیمن کے۔ صدر بشار الاسد کی حکومت کیونکہ ماضی میں اپنے مخالفین کے خلاف زہریلی گیس استعمال کرتی رہی ہے، اس لیے ان الزامات کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر سٹیفن ڈی مسچورا کا کہنا ہے،
We have a special UN and other organization addressing that. But if it did take place,
ہمارے پاس اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کا ایک خصوصی ادارہ اور دوسری تنظیمیں موجود ہیں، لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو یہ ایک جنگی جرم ہے، اور یہ ہر ایک سے، تمام شریک چیئر پرسنز اور ان کے علاوہ بھی ہر ایک سے اس بات کا متقاضی ہوگا کہ وہ اس مسئلے سے فوری طور پر نمٹے۔ یہ الفاظ تھے سٹیفن ڈی مسچورا کے۔ روسی جنگی طیاروں کی پشت پناہی کی حامل سرکاری فورسز ملک کے شمال میں واقع جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے اس اہم شہر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جمعرات کے روز اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ روسی فوج کی جانب سے امداد کی تقسیم کو ممکن بنانے کے لیے 3 گھنٹے کی فائر بندی کا وعدہ کافی نہیں ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کام کے لیے کم از کم 48 گھنٹے درکار ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی سفیر جین اگلینڈ کا کہنا ہے،
Today in the meeting, the Russian delegation confirmed the willingness to sit down with us today.
آج کی میٹنگ میں روسی وفد نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آج اور کل ہمارے ساتھ بیٹھ کر کسی قابل عمل وقفے پر متفق ہونے کی کوشش کرنے پر اپنی رضامندی کی تصدیق کی ہے۔ یہ الفاظ تھے جین اگلینڈ کے۔ جمعرات کے روز روسی ٹیلی ویژن نے انسانی ہمدردی کے ایک قافلے کو حلب شہر کی طرف بڑھتے ہوئے اور شہر کے مضافاتی علاقوں میں خوراک تقسیم کرتے ہوئے دکھایا، لیکن نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ خوراک اور دوسرا ساز و سامان لے جانے والے ٹرک شدید بمباری کے باعث شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے روس کی جانب جھکاؤ کو امریکہ زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ امریکہ متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کے باوجود اپنے نیٹو کے اس شراکت دار کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ اس رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر شہناز نفیس۔
امریکہ مخالف جذبات ترکی میں تقویت اختیار کر رہے ہیں. ساتھ ہی ترکی میں یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ نے ناکام بغاوت کی پشت پناہی کی تھی اور اس ترک رہنما کو پناہ دے رہے ہیں جس پر یہ بغاوت منظم کرنے کا الزام ہے. اس وقت ترکی روس کی طرف بڑھ رہا ہے اور تعلقات میں موجود کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. رواں ہفتے ترک صدر رجب طیب اردوان اور ولادیمیر پوٹن کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس ملاقات کا مقصد تعلقات میں کشیدگی کو کم کرنا تھا. نومبر میں ترکی کا شامی سرحد پر روسی طیارہ مار گرانے کے بعد دونوں ملکوں کے مابین تعلقات خراب ہوئے تھے. امریکہ روس اور ترکی کے مابین اس پیش رفت کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا. محکمہ خارجہ کی ترجمان الزبتھ ٹروڈیو کے الفاظ,
I don't think it's a question at all that our relationship with Turkey would be weak or weakened at all by this. As I said,
اس بات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات کمزور ہوں گے. یہ خود مختار ریاستیں ہیں اور ان کے دنیا میں مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ الفاظ تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان الزبتھ ٹروڈیو کے. شام کے مسئلے اور بغاوت کی ناکام کوشش پر اختلاف رائے کے باوجود امریکہ اور ترکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پارٹنرشپ قائم رکھیں گے. صدر اوباما کے الفاظ,
We continue to work with them to make sure that we don't lose momentum that we've built in terms of weakening ISIL's position in Syria.
ہم یہ یقین دہانی کے لیے کہ شام میں داعش کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے جو مومنٹم بنایا ہے وہ قائم رہے, ترکی کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. تاہم بعض ماہرین کی نظر میں ترکی اور روس کے تعلقات میں تناؤ ختم کرنے کا مطلب نیٹو کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے. جبکہ بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ شام کے مسئلے سے متعلق انقرہ اور ماسکو کے مابین اختلافات جاری رہیں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نیٹو میں ترکی کا مستقبل محفوظ ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. آج سے 25 سال پیچھے جائیے تو ایڈز کے مرض کو لا علاج کہا جاتا تھا, لیکن اس پر تحقیق ہوتی رہی اور پھر علاج دریافت کر لیا گیا. مگر اس علاج میں جو گولیاں مریض کو دی جاتی ہیں وہ مریض کو تا عمر کھانی ہوتی ہیں, اور ان سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں مریض کے لیے ایک اور پریشانی بنتی جا رہی ہیں. دنیا بھر میں اندازاً 3.3 کروڑ افراد ایڈز کے ساتھ زندہ ہیں. فی الوقت ایچ آئی وی کے مریضوں کی اکثریت کو ایک ہفتے میں 30 گولیاں کھانا پڑتی ہیں, اور اس وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں یہ دوا پوری زندگی کھانا ہوتی ہے. ان گولیوں سے گردوں اور جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے, نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور بعض مریضوں پر یہ دوا بے اثر ہو جاتی ہے. چنانچہ جدید تحقیق کی مدد سے ایک ایسا ٹیکہ ایجاد کر لیا گیا ہے جو لاکھوں مریضوں کو ایڈز کے علاج کے لیے دی جانے والی گولیوں کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے گا. یہ ٹیکہ مریض کو ہفتے میں ایک بار لگوانا پڑے گا. ٹیکے کے ذریعے دی جانے والی دوا PRO-140 یا PRO-140 ایک پروٹین ہے جو ایڈز کا باعث بننے والے ایچ آئی وی وائرس کو نشانہ بناتی ہے. تجرباتی مراحل میں PRO-140 نے 98% مریضوں میں وائرس کو کم از کم 1 ماہ کے لیے ختم کر دیا, اور بعض میں تو اس کا اثر 11 ماہ تک بھی رہا. ایچ آئی وی کے علاج کے لیے ٹیکے تیار کرنے والی کمپنی سائٹوڈائن کے سربراہ نیدر پور حسن کہتے ہیں کہ جن مریضوں پر اس ٹیکے کی آزمائش کی گئی انہیں ان کی معمول کی دوائیں لینے سے روک دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں,
Patients who got off their pills and they had been taking the pills very well and they were tolerating it, but however every patient reported a quality.
مریضوں میں سے جو باقاعدگی سے گولیاں کھا رہے تھے اور انہیں برداشت بھی کر رہے تھے, ان کی گولیاں بند کر دی گئیں اور انہیں انجیکشن دیا گیا. ان پر اس کا بہت اچھا اثر ہوا. ان کے معمولات زندگی, مثلاً سونا, چاقو چوبند اور توانا رہنا بہتر ہو گیا. ان کے سر کا درد دور ہو گیا۔ پور حسین کہتے ہیں کہ اگر سب حالات بہتر رہے اور ابتدائی آزمائش کامیاب رہی تو پرو 140 سن 2017 تک دستیاب ہو جائے گی، جو ہفتے میں ایک بار لینا ہوگی اور دو ہفتے میں صحت یابی ممکن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دوا پر سالانہ $40,000 سے بھی کم خرچ آئے گا، جو اس سے پہلے ایڈز کے مرض کے علاج کے لیے دی جانے والی دوا ہارٹ پر آتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستانی پارلیمان میں متنازع سائبر کرائم بل کی منظوری کے ایک روز بعد اپوزیشن کی ایک سیاسی جماعت نے اس بل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جبکہ حقوق انسانی کے سرگرم کارکن بھی اس بل کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے ناصر محمود اس رپورٹ میں۔
متنازع سائبر کرائم کا مسودہ قانون پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے تو منظور ہو چکا ہے، لیکن اس قانون سازی کے خلاف حزب مخالف اور سماجی کارکنان صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے اس بارے میں عدلیہ سے رجوع کرنے کا عندیہ بھی دے چکے ہیں۔ تاہم ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی سے اس مسودہ قانون کی منظوری کے محض ایک روز بعد ہی حکومت مخالف جماعت پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے لاہور کی عدالت عالیہ میں اس بل کی بعض شکوں کو بنیادی انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار وکیل اشتیاق چوہدری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سائبر کرائم بل کی شک نمبر 10, 18 اور 32 آئین میں شہریوں کو دیے گئے حقوق سے ان کے بقول متصادم ہیں، جبکہ اس مسودہ قانون میں بہت سے جرائم کی تعریف بھی مبہم ہے جس سے لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
سائبر ٹیررزم جو خود ہے، جو اس کی سیکشن 10 ہے، یہ کانفلکٹ کر رہا ہے آپ کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے۔ اب اس میں جو ٹیررزم ڈیفائن ہوا ہے وہ اور ہے اور اس پہ اور ہے، تو اس طرح ٹیکنیکلی بھی اس کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے وہ ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے 2002، تو وہ آرڈیننس کے مطابق ہی آپ چل سکتے ہیں۔
ان کا دعویٰ تھا کہ بظاہر حکمران یہ قانون سیاسی مخالفین اور عوام کو دھمکانے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس مسودہ قانون میں مختلف سائبر جرائم میں 14 سال تک کی قید اور 5 کروڑ روپے تک کے جرمانے کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ صارفین کی بڑی تعداد لا علمی کی وجہ سے اس سے متاثر ہوگی اور اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے جرائم کی روک تھام کے لیے ایسے قانون کی اشد ضرورت تھی اور اس پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی جو سال میں 2 بار ایوان کو اس کی کارکردگی سے آگاہ کرے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور کراچی سے ہمارے نمائندے شہزاد حسین بتا رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حالیہ دنوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے، جس سے ریکارڈ ہائی قرار دیا جا رہا ہے۔
جمعے کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ بلندی پر بند ہوا۔ ایک اثاثوں کی مینجمنٹ کمپنی کے سربراہ فرید خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال جون کے مہینے میں ایک بین الاقوامی ادارے MSCI نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایک درجہ بلند کر کے ایمرجنگ مارکیٹ کا درجہ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھا رہے تھے، اور یہ اس کے اچھے نتائج ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔
پچھلے کچھ دنوں میں مسلسل ہم نے فورن انویسٹرز کی طرف سے خریداری دیکھی، جس کا کافی مثبت نتائج نظر آئے۔ بینکنگ اسٹاکس کے ذریعے ریزلٹس آئے تھے اور اس کی وجہ سے بینکنگ اسٹاکس میں بھی ہم نے کافی اچھا رجحان دیکھا۔ پھر یہ کہ عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت بڑھی ہے، اس کی وجہ سے تیل کے ہمارے کمپنیاں ہیں ان میں بھی کافی پازیٹیو ہم نے رجحان دیکھا۔ اس وجہ سے چونکہ یہ بینکنگ کمپنیاں اور جو آئل اینڈ گیس سیکٹر کی کمپنیاں ہیں، ان کا کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں وزن کافی زیادہ ہے، اس لیے جب ان کی قیمت بڑھی ہے تو آپ نے انڈیکس میں ایک مثبت رجحان دیکھا اور انڈیکس جو ہے وہ 40,000 کی سطح آج عبور کر گیا۔
اس سے پہلے جب یہ خبر منظر عام پر آئی تھی کہ بین الاقوامی ادارہ MSCI یعنی کہ مورگن سٹینلی کیپٹل انٹرنیشنل جون کے مہینے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو عالمی اسٹاک مارکیٹوں کی درجہ بندی میں ایک درجہ اوپر کر دے گا تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی تھی۔ MSCI ایک ایسا بین الاقوامی ادارہ ہے جو دنیا کی مختلف اسٹاک مارکیٹوں کی درجہ بندی کرتا ہے، اور اس سال مئی کے مہینے میں بھی پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو ایک درجہ بلند کرنے کی امید پر اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی تھی، لیکن ماہرین نے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کی مزید وجہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کی بہتری ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا تھا اور یوں اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی میں بھی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور اب عالمی خبریں۔
نینسی پولوسی نے روس پر اپنی جماعت کے کمپیوٹروں کو ہیک کرنے کا الزام جمعرات کے روز عائد کرتے ہوئے کہا کہ وسیع پیمانے پر جماعت کو پہنچنے والے نقصان کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اس سائبر حملے کا مقابلہ سن 1970 کے واٹر گیٹ سکینڈل سے کیا، جس میں صدر نکسن کو دوبارہ منتخب کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے اہلکاروں نے ڈیموکریٹ جماعت کے صدر دفتر تک غیر قانونی رسائی حاصل کی تھی۔ اس سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد صدر نکسن کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ سائبر حملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے نینسی پلوسی کا کہنا تھا،
Well, let me just say this in terms of the presidential campaign. This is an electronic Watergate. This is an electronic Watergate.
مجھے صدارتی مہم کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ برقیاتی واٹر گیٹ تھا، یہ ایک الیکٹرانک واٹر گیٹ تھا، یہ غیر قانونی طور پر زبردستی کہیں گھسنے والی بات ہے، یہ غیر قانونی رسائی حاصل کرنے والی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، روسیوں نے کہاں غیر قانونی رسائی حاصل کی، انہوں نے کسے یہ معلومات فراہم کی۔ خیر، مجھے اس کا علم نہیں، مجھے بالکل پتہ نہیں، لیکن مجھے اتنا علم ضرور ہے کہ یہ واٹر گیٹ جیسا ہی برقیاتی طور پر غیر قانونی رسائی حاصل کرنے والا سکینڈل ہے، اور جو کوئی بھی اس کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو شرمندہ کرنے یا ان کا استحصال کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس سکینڈل میں ساجھے دار ہوگا۔ گزشتہ سال انٹیلیجنس اداروں کے عہدیداروں نے چوٹی کے ارکان کانگریس کو مطلع کیا تھا کہ روسی ہیکر ڈیموکریٹ نیشنل کنونشن کے کمپیوٹروں تک غیر قانونی رسائی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ وہ ارکان کانگریس جنہیں اس بارے میں اطلاع دی گئی تھی یہ بات ڈی این سی کو نہیں بتا سکے، کیونکہ اطلاعات کی نوعیت بہت ہی حساس تھی۔ تاہم امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ہیکروں کی سرگرمیوں کی نگرانی جاری رکھی تاکہ ان کے طور طریقوں سے واقفیت حاصل ہو سکے۔ اوباما انتظامیہ نے ابھی تک کھلے عام روس پر سائبر حملے کا الزام عائد نہیں کیا، تاہم تفتیش کنندگان کا کہنا ہے کہ روس کی جاسوس ایجنسیاں اس حملے کے پیچھے ہیں۔ روس نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، تاہم اس سائبر حملے کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب وکی لیکس نے ڈی این سی کی چوری کردہ ای میلیں آن لائن جاری کر دیں اور ایف بی آئی نے کہا کہ وہ اس بات کی تحقیق کر رہی ہے۔ ادھر جمعرات کے روز اپنی انتخابی مہم کے دوران ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صدر اوباما کی جانب سے عراق سے فوجیں واپس بلانے کے فیصلے کے نتیجے میں داعش وجود میں آئی اور پھر پھیل گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا،
ISIS is now, and you saw this, came out today. They tried to hold what's, they're up to 28 countries. They're in 28.
اب داعش، اور آپ نے دیکھا یہ آج ہی سامنے آیا ہے، وہ اب 28 ملکوں میں ہیں، 28 ملکوں میں۔ کچھ ہی مدت پہلے تک وہ صرف 8 ملکوں میں تھے، لیکن اب وہ 28 ملکوں میں ہیں، اور انہوں نے یہ معلومات دبانے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اوباما انتظامیہ تھی، اور آج یہ بات سامنے آئی کہ ہو کیا رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہی ہے اور بڑھتی پھولتی جا رہی ہے، اور میں یہ مسلسل کہتا رہا ہوں کہ باراک اوباما اس کے بانی ہیں۔ اسی دوران ڈیموکریٹ جماعت کی امیدوار ہلری کلنٹن نے ریاست میشیگن کے شہر وارن میں اپنے معاشی منصوبے کا اعلان کیا۔ اس کی متعدد جزیات وہ پہلے ہی اپنی مہم کے دوران بیان کر چکی ہیں، تاہم انہوں نے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے حریف کے معاشی منصوبے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا،
Based on what we know from the Trump campaign,
ٹرمپ کی انتخابی مہم کی بنیاد پر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ان کے لیے اور ان کے دوستوں کے لیے کام کرے۔ انہوں نے ایسا کوئی مصدقہ منصوبہ پیش نہیں کیا جس سے عام خاندانوں کو درپیش مسائل حل ہو سکیں۔ طالب علموں کے قرضوں، ادویات، کسانوں کے لیے، تگودو کرتی دیہی آبادی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نوجوانوں کے لیے مواقع فراہم کرنے کی بات نہیں کی گئی، صرف ایک فیل شدہ منصوبہ پیش کیا گیا ہے جس کو کہ ریپبلکن ارکان بھی مسترد کرتے ہیں۔ اور ایک تازہ خبر کے مطابق ریپبلکن جماعت کے اہم رہنماؤں کے ایک اور گروپ نے کہا ہے کہ وہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ رواں ہفتے دوسرا موقع ہے جبکہ اس سے قبل اس جماعت کے سیکیورٹی اور سلامتی اور تجارتی ماہرین بھی ٹرمپ سے متعلق ایسی ہی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ جماعت کے 70 سے زائد ارکان، جن میں سابق کانگریس اراکین، ریگن اور دونوں بش صدور کی انتظامیہ میں شامل رہنے والے سینئر ارکان شامل ہیں، یہ ممبران چاہتے ہیں کہ آر این سی ٹرمپ کی حمایت کے لیے ریپبلکن جماعت کا پیسہ، وقت، کارکنان اور تشہیر بند کرے اور اس کی بجائے یہ وسائل ایوان نمائندگان اور سینٹ کے امیدواروں پر صرف کرے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ کے جنوب میں سلسلہ وار بم دھماکوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ بم دھماکے سیاحتی مقام ہوا ہن میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں ہوئے۔ حکام کے مطابق یہ بم دھماکے بے چینی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش تھے۔ ملک کے سربراہ پرایوت چند اوچا نے کہا کہ یہ بم دھماکے ایسے وقت کیوں ہوئے جب ملک استحکام کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سیاحت اور معیشت بہتر ہو رہی ہے تو یہ اب کیوں اور کون کر رہا ہے؟ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بم دھماکے مقامی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش ہیں اور بظاہر ان کا تعلق دہشت گردی کی بین الاقوامی تنظیموں سے نہیں لگتا۔ ہوان میں تھائی لینڈ کے شاہی خاندان کا محل بھی واقع ہے اور یہاں دھماکہ ملکہ کی 84 سالگرہ کے موقع پر ہوا، جبکہ بینکاک کے ایک مقبرے پر ہوئے بم دھماکے کی پہلی برسی منائی جا رہی تھی۔ اس واقعے میں 20 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حکام نے ان حملوں کے محرکات اور ان میں ملوث افراد کو سامنے لانے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کینیڈا کی پولیس کی طرف سے ایک ممکنہ دہشت گرد حملے کے منصوبے کو ناکام بنانے کی کارروائی کے دوران ایک کینیڈین شخص ہلاک ہو گیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ مشتبہ طور پر ایک خودکش حملے کی سازش تیار کر رہا تھا۔ کینیڈا کی پولیس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ مشتبہ شخص نے ایک عوامی جگہ پر خودکش بم حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکہ کے خبر رساں ادارے اے پی کو بتایا کہ مشتبہ شخص کی شناخت ایروین ڈرائیور کے نام سے کی گئی ہے، جس کی عمر 20 اور 30 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے اور اس کا تعلق مانیٹوبا کے صوبے کیونی پیگ سے تھا۔ حکام کا خیال تھا کہ ایرون شہر دہشت گردوں کی مدد کر سکتا تھا، اس لیے اسے خطرہ سمجھ کر گزشتہ 1 سال سے اس کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ پولیس کی طرف سے ایرون کے خلاف بدھ کو کارروائی کی گئی تھی۔ یہ کارروائی ٹورانٹو کے جنوب مغرب میں واقع جنوبی انٹاریو کے قصبے میں کی گئی۔ تاہم اس بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں کہ ارون کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ رواں سال کے اوائل سے ایک عدالت نے ارون پر شدت پسند گروپ داعش سمیت کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے رابطہ رکھنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فروری میں ارون کے وکیل اور استغاثہ نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ ارون کی حفاظتی ضمانت پر اتفاق کیا گیا تھا، کیونکہ ایسی معقول وجہ سے یہ خدشہ موجود تھا کہ وہ کسی دہشت گرد گروپ کی کسی سرگرمی میں بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر شریک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ مالی کے شمالی حصے میں مسلسل جاری عدم تحفظ کی صورتحال امداد کی فراہمی میں رخنہ ڈال رہی ہے۔ وہاں جاری لڑائیوں اور بے چینی کی فضا نے کچھ غیر سرکاری اداروں کو اپنی امدادی سرگرمیاں عارضی طور پر روکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوسرے ادارے بعض علاقوں میں اپنے منصوبے چلانے کے شروع کرنے میں بے بس دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہاں حکومت کی موجودگی یا سیکیورٹی فورسز نہیں ہیں۔ بینکاک سے وائس آف امریکہ کی کیترینا ہوئجی کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
مالی کے شمالی اور وسطی حصے میں حالیہ جھڑپیں انسانی ہمدردی کی امدادی کارروائیوں کے عمل میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں کی کمزور آبادیوں کے پاس صحت کی دیکھ بھال، خوراک، پانی اور عارضی پناہ گاہوں تک رسائی یا تو محدود ہے یا سرے سے نہیں ہے۔ ایک امدادی ادارے آکسفیم کے امدادی سرگرمیوں سے متعلق رابطہ کار بیڈجوگ ڈیمپلی کہتے ہیں کہ ایسے میں جبکہ غیر سرکاری تنظیمیں زیادہ تر علاقوں تک پہنچ سکتی ہیں، ڈاکے، راہزنی اور سڑکوں پر مسلسل حملوں کی وجہ سے ان کی کاروائیاں سست پڑ گئی ہیں، جبکہ انسانی ہمدردی کے امور سے متعلق امدادی عملوں کے ارکان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مسٹر ڈیملی کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال بدستور انتہائی خراب ہیں۔ گزشتہ سال موسم بہار میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد ہم بہتری کی توقع کر رہے تھے، لیکن اس کی بجائے ہم نے نہ صرف کیدال بلکہ اس کے آس پاس دوسرے علاقوں میں بھی لڑائیاں پھوٹ پڑنے سے صورتحال ابتر ہوتے دیکھی ہے۔ شمال کے علیحدگی پسندوں اور حکومت کی حامی ملیشیاؤں کے درمیان تنازع تشدد میں ڈھل چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے دفتر کے مطابق گزشتہ سال امدادی تنظیموں کو ہدف بنا کر کیے گئے حملوں کی تعداد میں اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں 3 گنا اضافہ ہوا تھا۔ نسلی گروپس سڑکوں کو اڑانے کے لیے گھریلو ساخت کا دھماکہ خیز مواد استعمال کرتے ہیں، اور اگرچہ وہ مالی اور بین الاقوامی سیکیورٹی اہلکاروں کو خصوصی طور پر اپنا ہدف بناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ این جی اوز کی رسائی بھی محدود کر دیتے ہیں۔ ناروے کی پناہ گزینوں سے متعلق کونسل این آر سی کے کنٹری ڈائریکٹر مرل شاپ کہتے ہیں کہ خوراک بھی باقاعدگی سے چرا لی جاتی ہے اور زیادہ تر ڈاکوؤں کے ہاتھوں۔ مجرمانہ سرگرمیاں علاقے میں امدادی اداروں کی کارروائیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ان کے الفاظ، ہمیں بڑی باقاعدگی سے کاروں کی چوری اور اسی طرح کے دوسرے واقعات کا ہدف بنایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں عموماً غیر متشدد ہوتی ہیں، لیکن اس سے امدادی کارروائیاں دشوار ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ مہینے 21 جولائی سے انتہائی شمال میں واقع قصبے کیدال میں بماکو حکومت کے حامی گروپس اور علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائیوں سے 30 سے زیادہ افراد ہلاک اور 80 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک شمالی شہر گاؤں میں پرتشدد مظاہروں میں کم از کم 2 عام شہری ہلاک ہو گئے۔ ایک امدادی گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے مشن کے سربراہ مسٹر نیونگ گابو کہتے ہیں کہ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں آپ کو انتہائی کمزور آبادیاں نظر آئیں گی۔ خوراک کے عدم تحفظ کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے، اور اب جبکہ یہ ناسازگار موسم فصلوں کی کٹائی سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، مالی کے شمالی علاقوں میں رہنے والی تقریباً 1/3 آبادی کو اپنے کھانے کے لیے کافی جدوجہد کرنا پڑے گی۔ امدادی گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے عہدیدار نیونگ گابو کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کیدال میں لڑائی چھڑی تو ہم کچھ ہی عرصہ قبل 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ملیریا سے بچانے کی مہم شروع کر چکے تھے۔ تشدد کے واقعات نے ہمیں اپنی کاروائیاں بند کرنے پر مجبور کر دیا، اور ہمیں اپنی توجہ زخمیوں کی علاج معالجے پر مرکوز کرنی پڑی۔ کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ انہیں بستیوں اور کمزور آبادیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مذاکرات پر مجبور ہونا پڑتا ہے، جس سے ان کی امدادی کارروائیاں سست پڑ رہی ہیں۔ ان علاقوں میں مسلح گروپس کا قبضہ ہے۔ شہری علاقوں میں صورتحال قدرے بہتر ہے، تاہم غیر سرکاری تنظیموں کا کہنا ہے کہ شہروں سے باہر عدم تحفظ کی مسلسل صورتحال انہیں غربت اور بے روزگاری جیسے دوسرے طویل مدتی مسائل سے نمٹنے سے روک رہی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج 12 اگست کو دنیا بھر میں انٹرنیشنل یوتھ ڈے یعنی نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا عنوان ہے سن 2030 تک غربت کے خاتمے کے لیے مستحکم اور پائیدار ترقی کا حصول۔ اس دن کے موقع پر نیلوفر مغل آپ کی ملاقات ایک نوجوان پاکستانی طالب علم سے کروا رہی ہیں جو ایک ہاتھ سے تو معذور ہیں لیکن ان کی ہمت اور حوصلہ بہت بلند ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
جس میں وائس آف امریکہ کو سنتا، میرے پیرنٹس سنتے تو یہی کہتے تھے امریکہ از سم تھنگ لائک اے گریٹ کنٹری، دیئر ایجوکیشنل سسٹم از اے ویری فینٹاسٹک۔
یہ ہے نعیم بخاری جو نوجوان ہیں اور پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی لگن بھی۔ ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے ہری پور سے ہے۔ امریکہ کے ایک مختصر تعلیمی دورے میں وہ وائس آف امریکہ بھی آئے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔
تو لیکن جب میں یہاں پہ آیا پہنچا تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ، میں تو 2 بجے تک پڑھتا ہوں، لوگ اس سے زیادہ بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں، تو میں نے یہی چیز بھی یہاں پہ فیل کی۔ پھر اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ ایمرسٹ اور بوسٹن، چارٹسویل، ابھی تک ہم لوگوں نے 5-6 سٹیز وزٹ کی ہیں، تو تقریباً مجھے ہر ایک سٹی کا کلچر، ان کی جو کہہ لیں آپ تہذیب، سویلائزیشن، سب ڈفرینٹ لگی مجھے۔ اور ہر سٹی اپنے طور پہ ڈیولپ ہے، ہر اسٹیٹ اپنے طور پہ ڈیولپ ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم کمیونٹی لیول پہ جا کے اپنی کمیونٹی سے اسٹارٹ کریں، اس میں ایسے پروجیکٹس لگائیں کہ لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کی صحت کا خیال کیا جائے، والنٹیئر آرگنائزیشنز وہاں پہ ہونی چاہیے، اور پھر کمیونٹی کو ڈیولپ کرتے کرتے پھر ہم سٹیز کی طرف موو کریں کہ ایک سٹی کو پہلے ڈیولپ کریں، اور پھر جب سٹیز کو ہم لوگ ڈیولپ کر لیں تو پھر ہم پورے پروونس کی طرف جا سکتے ہیں۔
تو نعیم، ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ کس طرح امریکہ کے لیے سلیکشن کیسی ہوئی یہاں کے پروگرام کی؟
ایکچولی یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ کوسچن ہے، کیونکہ بہت ٹف کرائیٹیریا ہے ہمارے لیے وہاں پہ، جب ہم لیکن بہت بڑی اسکریننگ کے بعد ہم لوگ سلیکٹ ہوئے، کیونکہ مور دین 5,000 پیپلز نے اپلائی کیا تھا اس پروگرام کے لیے، اور ان میں سے ہم لوگ جسٹ 29 اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک میں بھی خوش قسمت ہوں۔ یہ ہمارے پروگرام کا نام ہے اسٹڈی آف یو ایس انسٹیٹیوٹ فار ینگ لیڈر سوسی 2016۔
ٹھیک ہے، تو ابھی کتنا عرصہ آپ یہاں رہیں گے؟
یہ ٹوٹل 6 ویک۔ ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ اپرچونیٹی ملی، اور میں نے ہر سٹی میں جہاں پر بھی ہم گئے، چاہے ہم لوگ 6 فلیگس میں بھی گئے، ہم لوگ انجوائمنٹ کے کچھ پارکس میں بھی گئے، ہم لوگ کافی ہم لوگوں نے انجوائے کیا۔ اس کے علاوہ لیکن ہر پوائنٹ پہ میں نے کچھ دیکھا کہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل رہا تھا یہاں پہ، پریکٹیکلی آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جسٹ صرف پڑھتے رہیں، بکس رٹا مار لیں اور سارا کچھ، اٹ ڈزنٹ میٹر، یہاں پہ آپ جب دیکھتے ہیں چیزیں کہ پریکٹیکلی بہت کچھ ہے۔
تو جب واپس آپ پاکستان جائیں گے، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایسا کیا اس وقت آ رہا ہے کہ آپ پاکستان جا کے فوراً وہ اپلائی کرنا شروع کریں؟
فرسٹ آف آل، جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو پہلا تو میرا ایم ہے، کیونکہ میری یونیورسٹی بہت اچھی، بہت ڈیولپنگ، اور آئی تھنک کہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوٹ آف کے پی کے، وچ از ایمرجنگ ویری فاسٹ اینڈ وچ از ڈیولپنگ ان اے ویری ویل گروتھ ریٹ۔ سو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں دوبارہ جاؤں تو واپس جاؤں گا پاکستان میں، تو پہلے سب سے میں کچھ نہ کچھ انیشیٹیوز لوں گا۔ آلریڈی ابھی میں نے یہاں پہ آنے سے پہلے میں نے کچھ پروجیکٹس پہ کام کیا تھا، لیکن فنڈنگ اور سہولیات یا مجھے کوئی ایسی گائیڈ لائن دینے والا نہیں تھا کہ میں وہ پروجیکٹس امپلیمنٹ کروں۔ آلریڈی میں ایک ریڈیو اسٹیشن لانچ کرنا چاہتا ہوں اپنی یونیورسٹی میں، ایجوکیشنل ریڈیو اسٹیشن ہونا چاہیے جس پہ پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس اور اس طرح کی آرگنائزیشنز، جو کہ ہمیں وہاں پہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ جس سے ہم اپنی اسٹوریز شیئر کر سکیں، اور جو ہمارے پاس جو اوریجنل اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لائق ہیں، جو محنتی ہیں، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ آئیں اور اپنے آئیڈیاز شیئر کریں، اور پھر ہم ان کو آگے لے کے چلیں۔
وائس آف امریکہ کے بارے میں سب سے پہلے کہاں سنا، کب سنا ریڈیو؟
ایکچولی یہ آنسر میرے پیرنٹس کو جاتا ہے، اس کا جواب میرے پیرنٹس ہی اچھی طرح دے سکتے تھے، لیکن کیونکہ میرے جو فادر ہیں انہیں بہت عرصے سے بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ مطلب وائس آف امریکہ سنتے، کیونکہ یہ جو نیوز دیتے ہیں نا، ایک تو موسٹلی وہ ایک ان کی ساؤنڈ ایک بڑی اچھی ہوتی ہے، دوسری موسٹ آف دا ٹائمز وہ ریلائبل ہوتی ہیں، صاف بات یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، تو وہ کوئی بھی کچھ بھی ہیپن ہوتا ہے کہیں بھی، وہ کہتے ہیں وائس آف امریکہ ٹیون کرو، وہاں پہ اچھی خبر کریکٹ پتہ چلے گا، تو اس وجہ سے بھی وہ سنتے ہیں۔ تو میں ویسے ہی جب میں اسٹڈی کر رہا ہوتا تو وہ وائس آف امریکہ کا ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہوتا ہے، تو میں کہتا ابو جی پلیز اسے بند کر دیں، میں پڑھ رہا ہوں آپ، تو وہ کہتے کہ کیونکہ وہاں پہ ایشو یہ بھی ہے کہ رومز اتنے زیادہ اویلیبل گھروں میں نہیں ہوتے, تو وہ ریڈیو اسٹیشن سنتے اور میں بھی بس پھر ساتھ میں پیسیولی سنتا ہی رہتا تھا. تو اس سے بھی مجھے, لیکن وہ پیسیولی سننا میرے لیے بہت اچھا کارآمد ثابت ہوا کہ میں مجھے اپرچونیٹی ملی اور میں اویئر تھا وائس آف امریکہ کے متعلق اور پھر میں یہاں پہ پہنچ آیا فائنلی.
یہ ہے نعیم بخاری کے الفاظ. سامیر, آپ کو ان کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ وائس آف امریکہ آ کر کتنے خوش تھے, اور انہوں نے جو مستقبل کے حوالے سے اپنی ترجیحات اور خواہشات کا ذکر کیا, اس کے لیے وہ کتنی لگن اور محنت کا جذبہ رکھتے ہیں. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
بین الاقوامی برادری چٹ بیسن لیک کے علاقے میں دہشت گرد گروپ بوکو حرام کو شکست دینے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مدد کے سلسلے میں ایک خوفناک چیلنج کا سامنا ہے جن کی زندگیاں اس گروپ کے ہاتھوں ابتر صورتحال کی لپیٹ میں آ چکی ہیں اور جنہیں انسانی ہمدردی کی امداد کی اشد ضرورت ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو دی گئی ایک بریفنگ کے دوران اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر سمانتھا پاور نے اپنے تبصرے میں ان ہولناک واقعات پر بات کی جو انہوں نے بوکو حرام کے تشدد سے اپنی جانیں بچا کر بھاگنے والے افراد سے اس وقت سنے تھے جب انہوں نے ان علاقائی کیمپوں کا دورہ کیا جہاں انہیں پناہ دی گئی تھی. ان میں گھروں کو لوٹنے اور جلانے, مردوں اور لڑکوں کے قتل, خواتین اور لڑکیوں کی آبرو ریزی کے واقعات شامل تھے. سفیر پاور نے کہا کہ بوکو حرام کے خلاف ایک بھرپور فوجی کوشش اہمیت رکھتی ہے. بینن, کیمرون, چڈ, نیجر اور نائجیریا کے یونٹس پر مشتمل کثیر فریقی جوائنٹ ٹاسک فورس ملکوں کے درمیان ربط ضبط بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ منصوبہ سازی اور انٹیلیجنس کے تبادلے میں ایک بڑھتا ہوا کردار ادا کر رہی ہے. ان کوششوں نے حالیہ مہینوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں جن میں ہزاروں یغمالیوں کو آزاد کرانا, دہشت گردوں کے درجنوں کیمپوں کو تباہ کرنا اور بوکو حرام نے جن علاقوں پر کبھی قبضہ کیا تھا اس کے لگ بھگ 75% کو آزاد کرانا شامل ہے. سفیر پاور نے زور دے کر کہا کہ بوکو حرام کے خلاف فوجی لڑائی میں انسانی حقوق کا احترام لازمی طور پر شامل ہونا چاہیے. سفیر پاور نے یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے کثیر فریقی ٹاسک فورس یا ایم این جے ٹی ایف میں ان کی معاملت پر انہیں سراہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے مشیروں, نقل و حمل اور غیر مہلک ساز و سامان سمیت 7.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی معاملت کے ساتھ ایم این جے ٹی ایف کی مدد کی ہے. انہوں نے دوسرے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ آگے بڑھیں اور اس اہم کوشش میں شامل ہوں. سفیر پاور نے زور دے کر کہا کہ فوجی کارروائی کو تقویت دینے کے علاوہ انسانی ہمدردی کی خوفناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ 2 برسوں میں امریکہ نے بوکو حرام سے متاثرہ ملکوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے 28.10 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رقم فراہم کی ہے, لیکن ان ملکوں کے پاس فنڈز کی بدستور بہت زیادہ کمی ہے. 25 لاکھ افراد اپنے ہی ملکوں میں گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور لگ بھگ 1,50,000 لوگوں کو ان کی سرحدوں کے پار دھکیل دیا گیا ہے. ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نقل مکانی کرنے والے 90% لوگوں کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے پناہ دے رکھی ہے, جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگرچہ یہ خطہ بوکو حرام کی وحشیانہ بدی کی لپیٹ میں ہے, لیکن یہاں نیکی, بھلائی اور قربانی کا جذبہ اب بھی زندہ ہے. سفیر پاور نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری آگے بڑھے اور اچھائی کو تقویت دینے اور بوکو حرام کی بدی کو شکست دینے کے لیے لیک چٹ کے علاقے کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
اور اب ہمارے پہلے گھنٹے کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی گلرخ اور انجینئر ہوں گی تین وان. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.